أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. مسئلہ نمبر 30 مناسک حج میں ایک ذرا مختلف عنوان اب شروع کر رہے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی پر حج واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ جتنے پیسے اس کے پاس حج میں موجود ہیں ان سارے پیسوں کو حج میں استعمال کرے، بلکہ یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی پیسوں سے حج پر جائے. لہذا کسی اور کے ساتھ مل کر بھی وہ اپنا واجب حج کر لیتا ہے اور حج کے جتنی رقم یا جتنے پیسے اس کے پاس تھے وہ بچا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے اپنی واجب ذمہ داری پوری کر لی. تو رقم جمع ہو جانے کے بعد اپنی ہی رقم سے حج کرنا ضروری نہیں ہے، یا اپنی ہی رقم سے اگر حج کر رہے ہیں تب بھی یہ ضروری ہے کہ جتنی رقم حج کے لیے درکار ہے وہ ساری کی ساری رقم خرچ کی جائے. اگر اس نے کسی طرح سے بھی بچت کر کے، بہت کنجوسی کر کے، اگر پیسہ بچا کے بھی وہ آدھی قیمت میں حج کر لیتا ہے تب بھی اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اگرچہ آدھی قیمت میں وہ پہلے حج میں جا نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کوئی راستہ بعد میں ایسا نکال لیا کہ جس میں پیسے میں بہت بچت ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اس کی واجب ذمہ داری پوری ہو جائے گی. لا یجب علی المستطیع ان یحج من مالہ فلو حج متصفقا او من مال شخص آخر ولو غصبا عز. جس پر حج واجب ہوا ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی مال سے حج کرے، لہذا وہ دوسرے کے مال سے حج کر لیتا ہے. دوسرا کوئی حج پہ جا رہا ہو، کسی طرح سے اس نے کہا اور مجھے لے جائیں اور وہ لے گئے، یا اپنے ہی پیسے سے حج کیا مگر بہت بچا بچا کے، بڑی کنجوسی سے پیسہ خرچ کر کے اس نے حج مکمل کر لیا تو کافی ہو جائے گا. بلکہ ایک پہلو اور بھی ہے، اگر یہ غصب کر کے پیسہ کسی اور سے لے لیتا ہے اور ان پیسوں سے حج پہ چلا جاتا ہے تب بھی اس کا حج تو ہو جائے گا. اگرچہ یہ غصب کرنے کا گناہگار ہے، اس نے دوسرے کا مال چرایا یا دوسرے کا مال چھین لیا، اس کا یہ گناہگار ہے، مگر اس کے باوجود جو اس پر حج واجب ہوا تھا اپنی رقم جمع ہو جانے کی وجہ سے وہ واجب پورا ہو جائے گا، اس واجب میں کوئی مباحث نہیں. جی جی ہاں، سب مسئلہ یہی ہے کہ اگر دوبارہ استطاعت آنا تو بہت دور کی بات ہے، اب بھی اس کے پاس استطاعت موجود ہے اور دوبارہ بھی یہ آئندہ سال بھی استطاعت موجود رہے گی، اس کے باوجود اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اگر کنجوسی کر کے یا دوسرے کے پیسے سے، چاہے وہ غصب کر کے دوسرے کا پیسہ لیا ہے، اس سے حج کر لیا تب بھی اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی یہ بھی اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر قانونی طور سے، غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا عمرے کے بہانے جاتے ہیں، پھر وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور پھر وہیں ان کو موقع مل جاتا ہے حج کرنے کا اور وہاں حج کر لیتے ہیں، تو کیا یہ مان لیا جائے گا کہ ان کا صحیح ہے؟ جی ہاں، مان لیا جائے گا کہ ان کا حج صحیح ہے. غیر قانونی طریقے سے جانا کچھ مجتہدین کے نزدیک غلط ہو سکتا ہے، وہاں پر غیر قانونی طریقے سے ٹھہرنا کچھ مجتہدین کے نزدیک غلط ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ اس طرح سے حج کر لیتا ہے تو حج اس کا صحیح ہے، حج اس کا غلط نہیں ہے. ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس حج کے پیسے تو جمع ہو گئے تھے اور وہ حج پر جا بھی سکتے تھے، مگر انہوں نے دوسرے سے، کسی شخص سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھ پر حج واجب ہے اور میں جا نہیں سکتا ہوں، اور جو عام طور پر رونا دھونا ہوتا ہے اس طرح کا رونا دھونا نے کیا دوسرے کے سامنے، تو انہوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا چلے جانا، اور انہوں نے پیسے دے دیے جبکہ ان کے پاس اپنے پاس بھی پیسے موجود تھے، دوسرے کے دیے ہوئے پیسے سے حج پہ چلے گا۔ اب وہ پہلے آ چکا تھا صدقے کے چیپٹر میں کہ کسی کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرنا جیسے آپ ضرورت مند ہیں جبکہ نہیں ہے ضرورت مند، یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے سامنے بھی اس طرح کا اظہار نہ کرے آدمی۔ لہذا ایسا ظاہر کرنے کے لیے گناہگار ہو سکتا ہے وہ، مگر جب پیسے مل گئے اور یہ حج کر کے آ گیا تو اس کا حج غلط نہیں ہے، اس کا حج صحیح ہو گیا، اور ایسا حج صحیح ہو گیا کہ جو واجب حج ہے اس کی ادائیگی ہو گئی۔ اگر بعد میں بھی اس کے پاس استطاعت آ جاتی ہے یا استطاعت باقی رہتی ہے تو دوبارہ اس کو حج نہیں کرنا پڑے گا، جو حج اس نے کر لیا وہ بالکل صحیح حج ہے۔ جی اب ایک سوال اور ہے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہوتا ان کے ذہن میں اس طرح کے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کسی کا اجارے کا حج لیا ہے، جو سوال تھا وہ یہ، کسی کا اجارے کا حج لیا اور وہ حج ان پر واجب ہو گیا، اب یہ اجارے کا حج کرنے جو جا رہے تھے اس میں اپنا حج کر لیا تو کیا صحیح ہو جائے گا؟ حج کسی ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، دو کی طرف سے نہیں ہوتا، یا تو جس نے اجارے پر بھیجا ہے اس کی طرف سے حج کریں یا اپنی طرف سے حج کریں، دونوں کی طرف سے ایک ہی دفعہ میں حج نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اپنی طرف سے حج کر رہے ہیں تو اجارے والے کا حج رہ جائے گا، وہ اس کے لیے راضی ہے کہ آپ اس کا چھوڑ دیں اس سال، اگلے سال اس کا حج کر لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پر راضی نہیں ہوتے۔ عام طور پر جس سال پیسے دیے ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسی سال وہ حج کیا جائے، چنانچہ اب اجارے والے کا حج پہلے کرنا پڑے گا اور اجارے والے کا حج کر کے واپس آنا پڑے گا، جب واپس آ گئے تو اب دیکھیں گے کہ اگلے سال استطاعت ہے کہ استطاعت نہیں ہے، اگر استطاعت ہوگی تو ٹھیک ہے پھر جانا پڑے گا، نہیں ہوگی تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تفصیلات ہیں جو جن میں سے کچھ آگے آئیں گی بھی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کسی کا پیسہ غصب کر کے بھی حج کر لے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے پاس اپنے حج کرنے کی رقم موجود ہو، اپنا حج بالکل صحیح کر سکتا ہو اور اپنی رقم سے حج کرنے کے بجائے اس نے کسی دوسرے کی رقم سے حج کر لیا تو حج اس کا غلط نہیں ہے، حج اس کا صحیح ہو جائے گا۔ جی اگر اجیر کا حج کرنے گیا ہے تو اس کو اجیر ہی کا حج کرنا چاہیے، اجیر کے حج کی بھی نیت کر لے، اپنے حج کی بھی نیت کر لے، جیسے کہ میں نے کہا آپ جنہوں نے حج نہیں کیا ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے، ایسا سوال وہاں پیدا ہوتا نہیں عام طور پر کہ انسان ایک اپنا بھی حج کر لے اجیر کا بھی حج کر لے، اگر ایسا کر لے گا تو دونوں حج غلط ہو جائیں گے، دونوں غلط ہو جائیں گے۔ اب آ جائیے، اگر غصب کیے ہوئے پیسے سے بھی کوئی حج کر لے تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ شرط ضرور ذہن میں رکھیے کہ اپنے حج کے لیے پیسے اس کے پاس موجود ہوں، موجود ہیں اس کے باوجود اس نے کسی اور کے پیسے سے حج کر لیا تو یہ حج صحیح ہے، لیکن اگر اپنے پیسے موجود ہی نہیں ہیں تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے اور کسی اور کے پیسے سے حج کر بھی لے تو یہ حج حجت الاسلام نہیں کہلائے گا، لہذا بعد میں اگر استطاعت پیدا ہو گئی تو دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ نعم اذا کان ساترہ فی الطواف او فی السر او فی صلاۃ الطواف محسوبا بل احوط ان لا یستضیع بہ ولو کان ثمن حدیہ مقصوبا لم یزہ الا اذا اشتراہ بثمن فی الذمہ ووفاہ من المقصوب۔ اب آخری بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے غصب کیے ہوئے پیسے سے حج کیا ہے مثلا، تو دو چیزیں تو کم از کم غصب ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ عام طور پر جب حج کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں بہت سارے مسائل سکھائے جاتے ہیں، جو افراد حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو بھی حج پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، اور چاروں چیزوں کا تذکرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تقلید کرے. اگر تقلید نہیں کرے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے حج کیا جائے. لہذا وہاں تقلید کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکے گا. عام زندگی میں ساری زندگی اس نے تقلید نہیں کی, ریٹائرمنٹ کے بعد ہم حج پڑھنے جا رہے ہیں, ساری زندگی دوسروں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کرتے رہے کہ تقلید نہ کریں تقلید نہ کریں, اور قرآن و حدیث سے دلیلیں بھی دیتے رہے, مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جب خود حج پڑھنے جا رہے ہیں تو ان کو تقلید کرنا پڑے گی, ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حج کرنا کیسے اور وہ حج ان کا باطل ہو جائے. تو ساری زندگی دوسروں کو نصیحت کرتے رہے مگر یہاں خود تقلید کرنا پڑے گی ورنہ حج غلط ہو جائے گا. نمبر دو, اسے طہارت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے, اس کا وضو صحیح ہو, اس کا غسل صحیح ہو, اس کا تیمم صحیح ہو. اگر یہ مسائل پتہ نہیں ہوں گے حج پورا غلط ہو جائے گا, ہو سکتا ہے پورا حج باطل ہو جائے. لہذا یہ دوسری چیز بتائی جاتی ہے کہ طہارت کے مسائل اچھی طرح سیکھ لے. نمبر تین, اس کو قراءت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے, قراءت جو کرے گا نماز میں اس کی قراءت صحیح ہونا چاہیے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی, حج پورا غلط ہو سکتا ہے. اور نمبر چار, جس پیسے سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے کم از کم اس کا خمس دیکھے جائے. خمس کے بارے میں بھی یہ ساری زندگی دوسروں کو سمجھاتا رہا ہو اور علماء کے خلاف باغی بناتا رہا ہو کہ یہ خمس مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, یہ کچھ نہیں ہے, سب یہ کھانے پینے کے دھندے کھول رکھے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, سب ساری زندگی ایسا کرتا رہا, مگر اب حج کے لیے اگر یہ جا رہا ہے اور خمس دے کے نہیں گیا اس کا حج باطل ہو سکتا. اچھا, اس میں بھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس کو کم از کم غصب ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر خمس نہیں نکالا ہے تو مال غصب ہی ہو گیا اس کا. دو چیزیں کم از کم غصب ہی نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ دو چیزیں غلط ہو گئیں تو حج غلط ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. نمبر ایک, جو طواف نہیں جو احرام کا لباس وہ پہن رہا ہے کپڑے, کم از کم وہ غصب ہی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ پورا حج انہی لباس میں ہوگا, انہی دو کپڑوں میں ہوگا, وہ غصب ہی نہیں ہونا چاہیے. احرام کا لباس جس میں وہ طواف کرے گا اسی لباس میں وہ طواف کرے گا اور اسی لباس میں بعد میں طواف کی نماز پڑھے گا, یہ غصب ہی نہیں ہونا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو, حج میں قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم کراچی میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہیں, عید کے دن ہم پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مگر جو افراد منا کے میدان میں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. وہ اگر قربانی نہ کریں تو ان کا حج غلط ہو جائے گا, لہذا ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. تو قربانی کا جانور یہ غصب ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ جانور غصب ہی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کا حج غلط ہو جائے گا. چنانچہ ان دو چیزوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ حج میں استعمال کرنا ہے. یہ دو چیزیں غلط ہوئی تو اس کا حج غلط ہو سکتا ہے. نعم اذا کان ساتر ہو کے طواف او صلاۃ طواف مقصوباً, اگر کسی کا ساتر, ساتر کا مطلب دو کپڑے, ستر جو طواف میں بھی استعمال کرے گا اور طواف کی نماز میں بھی استعمال کرے گا, فل احوت ان لا یستضیع بہ, وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے, وہ احتیاط واجب ہے کہ اس کو غصبی نہیں ہونا چاہیے. ولو کان ثمن حدیہ مقصوباً لم یجز لم یجزے, اور اسی طرح سے جو جانور کی قیمت ہے وہ بھی غصبی نہیں ہونا چاہیے. جانور کی قیمت غصبی نہیں ہونا چاہیے, اس میں ایک پہلو ہے کہ اگر قیمت غصب کی ہے اور اس قیمت کا یہ ضامن بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس قیمت کا میں ضامن ہوں, جس کی میں نے غصب کی ہے اس کو میں دے دوں گا, تو اب اس قیمت سے جو جانور خریدے گا وہ جانور غصب ہی نہیں کہلائے گا. چنانچہ اب یہ قیمت کا ذمہ دار ہے اس جانور کو غصب ہی نہیں سمجھا جائے. چنانچہ اس نے اگر قیمت دے کے جانور خرید لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں. الا اذا اشتراه بثمن الذمه ووفاء من المقصود, سوائے یہ کہ اس نے جانور خرید لیا ہو ذمے میں اور غصبی سے اس کی قیمت ادا کر دی ہے, غصبی رقم سے اس کی قیمت ادا کر دی ہے, مگر رقم ادا کرتے ہوئے اس نے طے کر لیا ہے کہ یہ جتنے میں نے غصب کیے ہیں پیسے, چاہے خمس کے پیسے ہوں, یہ میں بعد میں ادا کر دوں گا, تو ایسی صورت میں اب جانور غصبی نہیں کہلائے گا اور یہ جانور ٹھیک ہو گیا, پھر اس کی قربانی کی جا سکتی. جی
استعمال کیے
سوال ان کا یہ ہے کہ اگر خمس نکالا ہوا ہے مگر حج میں سودی پیسے استعمال کیے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ جی نہیں، سودی پیسہ بھی واپس کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے 1,00,000 روپے کسی کو قرضہ دیا ہے، اگر 1,00,000 سے زیادہ ہم نے واپس لے لیا، اسے 1,10,000 واپس لے لیا، تو 1,00,000 کی رقم تو حج میں خرچ کرنا صحیح ہے، مگر 10,000 جو اضافی رقم لی ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کو واپس کرنا پڑے گا. اس رقم سے اگر حج کیا ہے تو یہ بھی غصہ بھی حج کہلائے گا، اور سارے یہ احکام آ جائیں گے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد والے میں. پہلے بھی آ چکا تھا کہ حج کے لیے استطاعت حاصل کرنا انسان پر واجب نہیں ہے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ حج کے لیے پیسے جمع کریں، کہیں سے بھی ہم کمائیں، لوگوں سے مانگیں اور کسی دوسرے ذریعے سے ہم جمع کریں، یہ ہم پر واجب نہیں. اگر ہمارے پاس پیسے آ گئے تو حج واجب ہوگا، نہیں آئے تو واجب نہیں ہوگا. لہذا اگر کوئی شخص ہمیں حج کرنے کے لیے تحفہ بھی دے کہ لیجیے پیسے اور آپ حج پہ جائیے، تو تحفہ اس کا قبول کرنا ہم پر واجب نہیں ہے. ہم حج کا تحفہ بھی منع کر سکتے ہیں کہ نہیں چاہیے نا آپ دے جائیں، چونکہ تحفہ قبول کرنا گویا مستطیع بننا ہے، لہذا مستطیع بننا واجب نہیں ہے. حج کی ادائیگی واجب ہے اگر مستطیع بن جائے انسان، تو ابتدان مستطیع بننا واجب نہیں ہے. کوئی اگر دے رہا ہو پیسے تو ہم منع کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی اور کو بھیج دیں. لا یجب علی المکلف تحصیل الاستطاعت بالاکتساب وغیرہ، کہتے ہیں مکلف پر واجب نہیں ہے کہ وہ حج کی استطاعت کو حاصل کرے، حاصل کرنا واجب نہیں ہے اس پر. حاصل کیسے کرے؟ یا تو کمانے کا کام شروع کر دے تھوڑا تھوڑا اور استطاعت حاصل کرے، اس کے ذریعے سے بھی استطاعت حاصل واجب نہیں ہے، یا دوسرے ذریعے سے استطاعت حاصل کرنا، کہتے ہیں وہ بھی واجب نہیں ہے. حبتاً مطلقتاً یستطیع بہ علی لو قبلہ لم یلزمہ القبول، کہتے ہیں اگر کوئی شخص، دیکھیں میرا جملہ غلط ہو گیا بیچ میں. حبہ دینے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ کار یہ کہ آپ کو فقط تحفے دے دیے، بس تحفہ دے دیا، مگر یہ تحفہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پر حج واجب ہو جائے گا. جیسے عام طور پر بوڑھے والدین ہوتے ہیں، ماں ہے، اب وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئی ہیں، اس کے پاس سونے کی گنیاں بھی کچھ پڑی ہیں، کچھ زیورات بھی پڑے ہیں، دوسری چیزیں بھی پڑی ہیں. اس نے کہا بیٹی کا یہ تمہارا، تم رکھ لو یہ، اور وہ اتنی رقم کا سونا ہے کہ جس سے حج واجب ہو جاتا ہے. اس طرح کا اگر یہ سونا قبول کرے اور اس کی وجہ سے اس پر حج واجب ہو جائے، حج واجب ہو جائے تو یہ قبول کرنے سے انکار کر سکتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. ایک ہوتا ہے فقط ایسے ہی سونا دے دینا، ایسے ہی تحفہ دے دینا اور کہا یہ تمہارا ہے، اور ایک ہے باقاعدہ حج کے لیے دینا کہ لو یہ رقم اور اس سے حج پڑھو، جو الگ الگ باتیں. اگر ایسے ہی کوئی تحفہ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حج کا کہہ کے دے رہا ہے کہ یہ پیسے تمہارے حج کے لیے، یہ لو حج کے لیے، تو پھر جانا پڑے گا. دو الگ الگ باتیں ہو گئیں. حج کے لیے کہہ کے دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حج کے مستطیع بن گئے، اب آپ چاہیں گے نہیں چاہیں، مستطیع آپ کو بنا دیا اس نے، لہذا حج پہ جانا پڑے. اور کوئی ویسے ہی تحفہ دے رہا ہے جس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ ہمیں حج پہ جانا پڑے گا، تو اس تحفے کو ہم رد کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. فلو وهبه احد مالا هبة مطلقة، لہذا اگر کوئی ہمیں ہبہ دے اور یہ ہبہ مطلقہ ہو، مطلقہ کا مطلب حج کو معین کر کے، مشخص کر کے نہیں دے رہا، ویسے ہی ہبہ دے رہا ہے. یستطیع بہ لو قبلہ، یہ مستطیع بن جائے گا اگر اس ہبے کو قبول کرتا ہے، تو مستطیع بن جائے گا. لم یلزمہ القبول، مگر اس کے لیے قبول کرنا لازم نہیں ہے، وہ انکار کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. وَكَذَلِكَ لَوْ طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يُجْرَ نَفْسَهُ لِلْخِدْمَةِ بِمَا يَسِيرُ بِهِ مُسْتَطِيعًا وَلَوْ كَانَتِ الْخِدْمَةُ لَائِقَةً بِشَانِهِ. یہی صورت حال ہو جائے گی کہ فرض کیجئے کہ کسی کو حج کے حوالے سے نوکری دی جا رہی ہے، اور اس طرح کا کام دیا جا رہا ہے کہ اب یہ خود مستطیع بن جائے گا حج کرنے کے لیے. حج کے لیے کوئی ایسا کام دیا جا رہا ہے، مثلا ہمارے قافلے میں آپ چلیں، کھانا پکانے کا کام آپ کیجیے گا، تو یہ کھانا پکانے کے لیے چل گیا، اب یہ کھانا پکانے کے لیے چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پہنچنے کے بعد اب اس پر حج واجب ہو جائے گا. اگر یہ پہلے سے منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں جانا, مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو اگر کسی اجارے کی پیشکش کی جائے, کسی نوکری کی پیشکش کی جائے, یا کسی اور ذریعے کی پیشکش کی جائے کہ ہماری طرف سے حج کریں, آپ کو اتنے پیسے دیں گے, اور جتنے پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں اتنے پیسے میں بھی حج واجب ہو جائے گا, تو وہ منع کر سکتا ہے. قبول کرنا اس پر واجب نہیں ہے. نعم لو آجر نفسہ للخدمت فی طریق الحج, ہاں اگر وہ حج کے کاروان میں خدمت کو قبول کر لیتا ہے, باورچی کھانا پکانے کا کام وہ قبول کر لیتا مثلا, یا قافلے کا لیڈر کسی کو بنا دیا اس لیے کہ اس کو بڑا تجربہ تھا قافلے کو لے جانے کا, اس کو لیڈر بنا دیا, اب لیڈر بنا دیا اس نے خدمت قبول کر لی, تو اب ایسی صورت میں خدمت قبول کر لی کا مطلب اس کو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا, دوسرے لوگ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بھی قافلہ لے کے جاؤ یہ خدمت کا کام ہے. اگر اس نے یہ قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں قافلہ لے جاؤں گا, تو اب اس کو حج کرنا پڑے گا, اب وہاں جا کے مستفی کہلائے گا, لہٰذا اب اس کو حج بھی کرنا پڑے گا. نہ عام لو آجر نہ سہول الخدمت فی طریق الحج, اگر یہ اس نوکری کو یا اس کام کو قبول کر لیتا ہے حج کے کاروان میں, وسطا بزالے کا وجب آ جائے, اور یہ مستفی اگر بن جاتا ہے تو پھر اس پر حج واجب ہو جائے گا. یہ جو میں نے مثالیں پیش کی یہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے مثال تھی, لیکن اس کے علاوہ بھی مثال ہو سکتی ہے کہ فرض کیجئے کہ اس کو کسی اور کام کے لیے, جیسے سعودی عرب میں دنیا کے بہت سارے ممالک سے ڈرائیور بس چلانے کے لیے آتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہوتی ہیں جو حاجیوں کو مینا سے مکہ, مکہ سے مدینہ, مدینہ سے پھر مکہ, ان سارے سفر میں لے جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہوتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیور ہوتے ہیں جو دنیا بھر سے آئے ہوتے ہیں. اگرچہ اکثر ڈرائیور عرب ہوتے ہیں, عربی ہوتے ہیں, مگر وہ آئے ہوتے ہیں, وہ حاجیوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ ان کا کام ایسا ہے کہ جس میں وہ حج نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ کام ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ حج پہ نہیں جا سکیں گے وہاں پر, مگر ان کو پیسے اتنے مل جاتے ہیں کہ جس سے حج کا خرچہ پورا ہو جائے, اپنے ملک سے حج کا خرچہ پورا ہو جائے, اگر ان کو اتنی رقم مل جاتی ہے تب بھی یہ مستفی کہلائیں گے, مستفی بن جائیں گے, اور اس سال نہیں تو آئندہ سال پھر ان کو حج پہ آنا پڑے گا. مگر یہ نوکری اس طرح کی قبول کریں تو ہے, لیکن اگر وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسی نوکری نہیں چاہیے, تو پھر حج واجب نہیں ہوگا. اذا حاجر نفسه للنیابه عن الغیر فی الحج واستطاع بمال الاجاره قدم الحج النیابتی اذا كان مقیدا بالسند الحالیه. اب آئیے وہ مسئلہ جو ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال پوچھا بھی گیا تھا, کیونکہ سوال پوچھا گیا تھا اسی لیے اس وقت میں نے وضاحت کر دی, ورنہ مسئلہ بعد میں آنے والا. یہ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص اجارے پر حج پہ جاتا ہے تو ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے اس میں تو حج کے پیسے اگر کوئی ہمیں دے دے, چاہے دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے لیے پیسے دے دے, تب بھی یہاں لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں حج کروا رہے ہیں, اگرچہ وہ ہمارا اپنا حج نہیں ہوگا, ان کے مرنے والے کا حج ہوگا, ان کے مرنے والے کا ہم حج کریں گے, مگر پھر بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھائی چلیں انہوں نے ہمیں حج پہ بلایا, حج پہ بھیجا, ان کی بڑی مہربانی. بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ پیسے کم دینا چاہیں تب بھی لوگ قبول کر لیتے ہیں, اگر باقی پیسے ہم ملا لیں گے ہم کر لیں گے آپ دے دیں ہمیں. وہ کیسے ہوتا ہے, فرض کیجئے کہ یہاں سے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے 4 لاکھ روپے میں, لیکن اگر یہی حج کوئی شخص سعودی عرب میں رہنے والا کرے گا تو اس کا حج ہو جائے گا 1.5 لاکھ روپے میں, 2 لاکھ روپے میں حج ہو جائے گا, جو مختلف جگہ کے اخراجات ہیں وہ سارے نکال کر 2 لاکھ روپے میں حج ہو جائے گا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں حج تو کروانا ہے اپنے مرنے والے کا, مگر چونکہ سعودی عرب سے اگر کسی کو بھیج دیا جائے تو کافی ہو جائے گا, ہمیں یہاں سے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ حج ہو جائے گا 2 لاکھ روپے میں, یہاں سے ہم کسی کو بھیجیں گے وہ ہو جائے گا 3.5 لاکھ روپے میں, تو ہم 3.5 لاکھ روپے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں, 2 لاکھ خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں کچھ افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے اچھا آپ 2 لاکھ ہی ہمیں دے دیں, باقی ہم اپنی طرف سے ملا لیں گے اور آپ کے مرنے والے کا ہم حج کر لیں گے, ایسے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو, ان کو حج کرنے کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے. اچھا دوسری طرف کے لوگ بھی ملیں گے آپ کو, دوسری طرف کے لوگ کون سے ہوں گے جنہوں نے کئی حج کر دیے ہوں گے, آٹھ دس بارہ پندرہ حج پہلے ہی کر چکے ہیں وہ. وہ کیوں کر چکے ہیں؟ اس لیے کہ بہت لوگوں کی نیابتیں کی ہیں انہوں نے, عالم ہیں, بہت نیابتیں کی ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کے پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مرنے والے کا حج کریں, وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے, ہم آپ کے مرنے والے کا حج نہیں کریں گے. نہیں نہیں مولانا صاحب کریں, بڑی گزارش کرتے ہیں, بولے تو آپ کو اجارہ دینا پڑے گا. تو اب اجارہ مانگنے والے کچھ لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے. اچھا یہ لوگ جو حج کریں گے یہ حج زیادہ اچھا ہوگا, اس لیے کہ یہ مسائل جاننے والے لوگ ہیں, ان کی قرآت صحیح ہے, ان کے طہارت کے مسائل صحیح ہیں, باقی چیزیں صحیح ہیں, حج کرنے کا تجربہ بھی ہے ان کو, تو ان کا حج بالکل اچھا ہوگا, شاندار حج ہوگا. کسی نیا آدمی کو بھیجیں گے تو پتہ نہیں صحیح کر کے آئے گا کہ نہیں کر کے آئے گا, شبہ رہے گا. اب ان کو حج پہ بھیج دیں گے, نہیں نہیں آپ ہمارے مرنے والے کا حج کریں, ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے والے کا حج صحیح ہو جائے. اچھا صحیح ہو جائے تو پھر آپ کو اجارہ دینا پڑے, کتنا اجارہ؟ اب ایک صاحب تھے, ذرا یوں سمجھے عامل قسم کے آدمی تھے, تو ایسے لوگوں کے بھی بہت سارے مرید بن جاتے ہیں. عالم کے بھی ہوتے ہیں مرید, مگر عامل, عالم نہیں ہے وہ عملیات کچھ ایسے جانتے ہیں جس کی وجہ سے مرید بن گئے, ان کے مرید بن گئے. آپ کو ہم حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں, چلے کتنے پیسے لگیں گے؟ کہا آپ کس کا حج کروانا چاہتے ہیں؟ کہ میں والد کا حج کروانا. آپ اپنے والد کو کس انداز سے بھیجتے؟ جس انداز سے اپنے والد کو آپ بھیجتے بس اسی انداز سے ہمیں بھیجیے تو ہم جائیں گے. اب والد کو تو کوئی کم خرچے میں تو نہیں بھیجے گا, کم سہولت میں تو نہیں بھیجے گا, اچھی سہولت میں اچھے خرچے میں بھیجے گا. لہٰذا وہ جو حج کا خرچ ہوتا ہے قریب قریب سے دگنا خرچ, ان کو دے کر بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. تو اجارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مرنے والے کی طرف سے حج کریں تو باقاعدہ اس کی اجرت لی جاتی ہے, الگ سے پیسے لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے شہر میں کسی سے کہا جائے کہ ہمارے مرنے والے کی نمازیں پڑھ دیں تو فری میں کوئی نہیں پڑھے گا, نمازیں فری, حج فری میں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, نمازوں کو فری میں نہیں پڑھے. اچھا پھر کیا فرق ہے؟ وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, یہ تو ہلکی عبادت ہے, نماز کو بھاری عبادت نہیں, حج مشکل عبادت ہے, مگر یہ حج کرنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے, اس لیے فری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی طرف سے اپنی جیب سے پیسے ڈال کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہا جا نہیں 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 اس کے تو پیسے لگیں گے, تو پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا اجارے کے لوگ, پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے حقیقت یہ ہے کہ حج کے لیے بھی باقاعدہ اجارہ ہوتا ہے, اور جن ممالک میں شعور زیادہ ہے, ایران میں, عراق میں, وہاں باقاعدہ اجارہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا. اگر اجارے کا حج طے ہو گیا اور اجارے میں اتنی رقم مل گئی کہ خود یہ بھی مستعدی بن گیا, اجارے پہ جانے والا خود بھی مستعدی بن گیا, تو ابھی حج پڑھنے کے لیے جائے گا تو پہلے اپنا حج کرے یا پہلے ان کا حج کرے؟ اجارے والے کا, جن سے اجارہ لے, کس کا حج کرے پہلے؟ ابھی مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دو پہلو ہیں, جنہوں نے اجارہ دیا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کا اسی سال حج کرو, جیسا کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, اسی سال حج کرو, تو اپنا حج اس سال نہیں کر سکتے, پہلے ان کا حج کرنا پڑے گا. آئندہ سال اگر استطاعت بچی تو ایسی صورت میں پھر ہم اپنا حج کریں گے, اور اگر انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, انہوں نے کہا بس حج کریں, اس سال ہم ان کا حج کریں یا اگلے سال ان کا حج کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, تو پھر ایسی صورت میں اگر ہم مستعدی بن گئے ہیں اجارہ ملنے کی وجہ سے, چاہے ہمیں پہلے اس سال اپنا حج کرنا پڑے گا, اگلے سال پھر ان کا حج کرنا پڑے گا, ہم مستعدی بنے ہیں لہذا ہمیں اپنا حج کرنا پڑے گا. یاد رکھیے ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, بڑے بیٹے پر واجب, بڑے بیٹے پر والد کی نمازیں قضا کرنا واجب ہے, روزے رکھنا واجب ہے. اچھا ساری نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں, علماء میں بحث ہے فقہا کے درمیان کہ والد کی ساری زندگی کی نمازیں پڑھنا پڑیں گی یا کچھ نمازیں پڑھنا پڑیں گی, جیسے آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ہے کہ نہیں مجبوری کے عالم میں جو انہوں نے چھوڑ دی تھی فقط وہ نمازیں پڑھنی ہیں, ساری نمازیں نہیں پڑھنی, لیکن بڑے بیٹے پر واجب ہے چاہے مجبوری میں چھوڑی ہے. بیٹے نے اپنی نماز بھی چھوڑ دی تھی, تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے میں والد کی نماز پڑھوں یا پہلے اپنی نماز پڑھوں, یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں. یہی مسئلہ حج میں بھی لوگ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, والد صاحب پر بھی حج واجب ہو گیا یا والد صاحب کو بھی حج کروانا ہے اور خود بھی حج ان پر واجب ہو گیا, تو پہلے خود حج کرے یا پہلے والد صاحب کو حج کروائے؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے اپنا واجب پورا کرنا ہوتا ہے انسان، اپنے واجب کا یہ زیادہ ذمہ دار ہے. اگر اس پر بھی حج واجب ہوا ہے، والد صاحب پر بھی حج واجب ہوا ہے، یا والد صاحب کو ویسے حج کروانا چاہتا ہے، تو والد صاحب کا نمبر بعد میں. احترام بہت ہے، لا تقول لهما اف، یہ جملہ تو یاد رکھنا پڑے گا قرآن کا. احترام بہت ہے، مگر جو ذمہ داری مجھ پر پہلے آئی ہے وہ مجھے پہلے ادا کرنا ہے. تو اپنی ذمہ داری کو پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا، جب دعا مانگتے ہیں، قرآن کی دعا بھی ہے، قرآن نے بھی جو دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ دعا ہو گئی سارے مؤمنین اور مؤمنات کے لیے، پروردگارہ سارے مؤمنین کی، مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت فرما، مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما. یہ دعا کے جو جملے ہیں اس میں کہیں اپنی مغفرت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر اپنی مغفرت کا تذکرہ ہوتا ہے، جو جناب غالباً ابراہیم کی دعا قرآن میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو قرآن کی آیت ہے، تو وہاں پر بھی مغفرت کا تذکرہ ہے. ربنا اغفر لی، پروردگارہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مؤمنین کی مغفرت فرما. تو یہاں جب اپنے کو مغفرت میں شامل کیا گیا، دعا میں جو دعا کی مغفرت ہے اس میں اپنے کو جب شامل کیا گیا، تو اپنا تذکرہ سب سے پہلے، باقیوں کا بعد میں. یاد رکھیے کہ جہاں پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی بھی مقام ہو، یا خدا کی طرف سے نافذ کردہ ذمہ داری کی ادائیگی کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی بات کرنا چاہیے. اپنی ذمہ داری سب سے پہلے ادا کریں انسان. دعا کرنے کا مسئلہ بھی آ جائے تو گویا یوں سمجھے کہ جیسے پہلے سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، تو ربنا اغفر لی، پروردگارا میری مغفرت سب سے پہلے فرما، اس کے بعد باقی لوگوں کا تذکرہ. چنانچہ جب دین کے معاملات کی کوئی بات آتی ہے، عام طور پر ایک جملہ سکھایا بھی جاتا ہے کہ جب آپ دعا کرنے بیٹھیں تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں. میں جو بات کہہ رہا ہوں بالکل الٹی بات کہہ رہا ہوں، کہ پہلے اپنے لیے دعا کریں پھر دوسروں کے لیے دعا کریں، فرق ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ آخرت کی کوئی دعا کرنے جا رہے ہیں، آخرت کی، تو سب سے پہلے اپنے لیے اور بعد میں باقی. لیکن اگر آپ دنیا کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے دوسرے اور پھر آپ. یہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے تو بات اچھی طرح سے پیش نظر رہے گی کہ کس انداز سے دین کی تعلیمات پر عمل کرنا. جی جی آپ کا سوال ذرا سا موضوع سے ہٹا ہوا ہے، ذرا بعد میں معلوم کر لیجیے، انشاءاللہ بعد میں دیکھیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اجارے میں پیسے مل جاتے ہیں، اگر اجارہ دینے والے نے کوئی مہیم نہیں کیا کہ آپ اسی سال حج کریں، تو ایسی صورت میں پہلے خود اپنا حج کریں گے پھر دوسرے کا حج کریں. لیکن اگر انہوں نے مہیم کر دیا، جو عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے کہ آپ یہ پیسے لیں اور اسی سال حج کریں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی سال حج کریں، تو پہلے ان کا حج کریں گے. اب جو پیسے ہمارے پاس بچے ہیں، اگر آئندہ سال تک یہ بچے رہتے ہیں، استطاعت ہمارے پاس باقی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں آئندہ سال ہمیں اپنا حج کرنا ہوگا. اگر استطاعت ختم ہو گئی تو کچھ نہیں. اذا اجر نفسه للنیابت عن الغیر فی الحج، اگر کسی اور کی طرف سے نیابت کرنے کے لیے اجارہ لے لیا ہے، واستطاع بمال الاجارت، اور اجارے کے مال کی وجہ سے یہ خود بھی مستفی بن گیا ہے، تو اب اس کا بھی حج کرنا ہے اور خود بھی مستطیع بن گیا، لہذا اپنا بھی حج کر سکتا ہے. قدم الحج النیابی اذا کان مقیدا بسنت الحالیہ، تو جو نیابت کا حج لیا ہے اس کو مقدم کرے گا، اس کو پہلے انجام دے گا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ اسی سال آپ کو حج کرنا ہے، تو پھر پہلے ان کا حج انجام دے گا. فَإِن بَقِيَتِ الْاِسْتِطَاعَةُ إِلَى السَّنَةِ الْقَادِمَةِ وَجَبَ عَلَى الْحَجِّ وَإِلَّا فَلَا، اب جو پیسے ہمارے پاس آئے تھے، آئندہ سال تک اگر ہمارے پاس استطاعت استطاعت باقی رہتی ہے تو ہم پر بھی حج واجب ہو گیا، حج کرنا پڑے گا، اور اگر استطاعت باقی نہیں رہی تو حج واجب نہیں ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ آپ کو ہر کام میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت ہے، پیسہ تو مل گیا آپ کو، آپ چاہیں تو حج کر لیں اس سے، چاہیں تو کوئی اور کام کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ چاہے تو کوئی اور کام کر کے استطاعت کو جان بوجھ کے ختم کر دیں، نہیں، استطاعت کو جان بوجھ کے ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ جو جہاں آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہی پڑے گا، آپ کو پیسہ لگے گا وہاں پر، تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں واقعی مسئلہ آئے گا کہ استطاعت بچا کر رکھنا ضروری ہے تاکہ آئندہ سال آپ حج کر سکیں، لیکن اگر بچانا ممکن نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، استطاعت باقی نہیں رہی اور حج بھی واجب نہیں رہے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَجُّ نِيَابِي مُقَيَّدًا بِالسَّنَةِ الْفِعْلِيَّةِ قَدَّمَ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، ہاں انہوں نے ایسی کوئی شرط نہ لگائی ہو کہ اسی سال آپ ہمارے مرنے والے کا حج کریں، اگر شرط نہیں لگائیے تو پھر پہلے اپنا حج کریں گے، اگلے سال آ کے ان کے مرنے والے کا حج کریں گے۔ الا اذا وثق بعدائه في عام الله، ہاں البتہ یہ ہے کہ جب ہم ان کا حج کریں گے تو ہمیں یہ بھروسہ ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ آئندہ سال ہم ان کا حج کر لیں گے، کوئی گڑبڑ نہیں پیدا ہو جائے گی، اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ آئندہ سال ان کی طرف سے ہم حج کر لیں گے۔ اذا افترض مقدارا من المال یفی بمصارف الحج لم یجب علیہ الحج وان کان قادرا علی وفائہ بعد ذلک، اگر کسی نے قرضہ لے لیا، قرضہ حج کی نیت سے لیا ہی نہیں تھا، کسی اور کام کے لیے قرضہ لے لیا، بچی کی شادی کے لیے قرضہ لے لیا، کاروبار بڑھانے کے لیے قرضہ لے لیا، مکان بنوانے کے لیے قرضہ لے لیا، کسی بھی اور کام سے قرضہ لے لیا اور یہ قرضہ پڑا ہوا ہے اور یہ اتنی رقم ہے کہ جس پہ آسانی سے حج پہ جا کر حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو کیا حج پہ جانا پڑے گا؟ قرضہ لیا ہوا ہے ہم نے تو حج پہ جانا پڑے گا؟ کہتے ہیں جی نہیں، قرضے لیے ہوئے رقم سے حج پہ جانا واجب نہیں ہے، چاہے آپ نے ضروری کام کے لیے قرضہ لیا ہو، جیسے ہم نے مثالیں بنائی، بیٹی کی شادی ہے مثلا، یا مکان بنانا ضروری ہو گیا مثلا، ضروری کام کے لیے قرضہ لیا ہو یا غیر ضروری کام کے لیے قرضہ لیا ہو، قرضے کی رقم سے حج پر جانا واجب نہیں ہے، اگرچہ اس قرضے کی رقم کو بڑی آسانی سے آپ ادا بھی کر سکیں گے پھر بھی جانا واجب نہیں ہے، آئندہ چند سالوں میں قرضہ ادا کر دیں گے آپ، مگر پھر بھی قرضے کی رقم سے حج پر جانا واجب نہیں ہے۔ ہاں مگر قرضہ ایسا ہو کہ جس کی ادائیگی اتنی مؤخر کی جا سکتی ہو، ادائیگی کو اتنا زیادہ ٹالا جا سکتا ہو کہ جس میں یہ کہا جائے کہ گویا قرضے کو آپ نے پیش نظر رکھا ہی نہیں ہے، قرضہ پیش نظر ہے ہی نہیں مثلا، اب مثال اس کی کیا بن سکتی ہے، مثلا قرضہ ہم نے لے لیا کسی سے اور جس نے قرضہ دیا ہے اگر ہم اس کو 50 سال تک بھی قرضہ واپس نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں مثلا، تو قرضے کی ادائیگی اگر کرنی بھی پڑی تو کب 50 سال کے بعد جاگے گا؟ کہتے ہیں یہ والی ادائیگی تو ادائیگی نہ ہونے کے برابر ہی ہے، یہ کیا ادائیگی ہوئی، تو پھر ایسے قرضے سے حج پہ جانا پڑے گا۔ لیکن اگر ایسی ادائیگی ہے کہ جو آپ کو چند سالوں میں ادا کرنی ہے تو پھر اس میں اس قرضے سے حج کرنا واجب نہیں ہوگا۔ الا اذا کان مؤجلا باجل بعید جدا لا یعتنی العقلاء بمثلہ، سوائے یہ کہ وہ قرضہ مدت والا قرضہ ہو اور مدت بھی اتنی لمبی مدت ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی کوئی مدت ہی نہیں ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، 50 سال مثلا اس کی کوئی ویلیو نہیں، تو ایسی صورت نہیں، یہ والا قرضہ بھی ایسا ہے کہ جس سے حج پر جانا پڑے گا۔ اذا کان عنده ما یفی بنفقات الحج وکان علیہ دین مستوعب لما عنده من المال او کل مستوعب بان لم یکن وافیا لنفقاته لو استطاع منه مقدار الدین لم یجب الحج علی الازہار، اگر فرض کیجیے کہ ایک شخص کے پاس پیسے تو ہیں حج کرنے کے لیے اور اس نے کوئی جس انداز سے اس کے پاس پیسے ہیں اب اگر فرض کیجئے کہ حج کی رقم کے برابر اس پر پہلے سے کوئی قرضہ بھی ہو، یا تو یہ پیسے قرضے کی ادائیگی میں دے سکتا ہے یا یہ حج کر سکتا ہے، دو میں سے ایک کام کر سکتا ہے، تو کیا پھر اس پر حج پر جانا واجب ہو جائے گا؟ قرضے کی ادائیگی بھی ہے، اگر قرضہ ادا کر دے گا تو کچھ نہیں، حج پر چلا جائے گا تو قرضہ ادا نہیں کر سکے گا. کہتے ہیں نہیں، پھر اس پر حج پر جانا واجب نہیں ہے، اس رقم سے وہ قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. گھوم پھر کے پھر وہ بات آ جائے گی، سوائے یہ کہ قرضہ بھی ایسا ہو کہ وہ 50 سال میں جا کے اس کو ادا کرنا ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ حج پہ چلا جائے اور قرضے میں رقم کی ادائیگی نہ کرے. لیکن اگر یہ قرضہ اس کو چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ادا کرنا ہے تو پھر اس پر حج پر جانا واجب نہیں ہے، چاہے وہ قرضے کی ادائیگی میں وہ پیسہ دے دے. وَلَا فَرْقَ فِي الدَّيْنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو قرضہ اس پر ہے وہ حال والا قرضہ ہے. حال والا کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، فوراً دینا چاہے تو وہ قرضہ بھی دے سکتا ہے، یا فوراً وہ مانگنا چاہے تو مانگ بھی سکتا ہے ایسا قرضہ، یا مؤجل والا قرضہ ہے یعنی اس کی کوئی مدت مقرر ہے، مگر مدت ایسی مقرر ہے کہ جو 2-4-6 مہینے میں یا 1-2 سال میں وہ قرضہ ادا کر دینا. کہتے ہیں پھر اس کے لیے حج واجب نہیں ہوگا، حج پر جانا واجب نہیں ہے. الا اذا كان مؤجلا باجل بعید جدا ک50 سنه مثلا، اب مثال بھی دے دی انہوں نے، سوائے یہ کہ وہ قرضے کی ادائیگی مدت والی ہو مگر وہ مدت اتنی دور والی ہو جیسے مثلا 50 سال، تو 50 سال کے بعد بھی اگر وہ قرضہ واپس کریں گے تو چلے گا، اتنی بڑی مدت والا قرضہ ہے تو پھر حج پہ جانا پڑے گا. یہ قرضہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی قابل توجہ قرضہ نہیں ہے. مما لا یعتنی بمثلہ العقلاء کما لا فرق فیہ بین ان یکون سابقا علی حصول المال او بعد حصولہ بلا تفصیل منہ. اچھا اس جو قرضہ ہے، دیکھیے یہ بات پیش نظر رکھیے کہ حج کے پیسے موجود ہیں مگر قرضہ دیا تھا، اب یہ قرضہ پرانا ہو ہمارے پاس اور بعد میں یہ پیسے آئیں جس پیسے سے ہم حج کو جا سکتے ہیں، یعنی یہ پیسے پہلے آ گئے اور اس کے بعد ہم پر قرضہ چڑھ گیا، کوئی قرضہ بھی آ گیا ہم پر، کوئی کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ حج کے پہلے پیسے آئے ہیں قرضہ بعد میں آیا، یعنی قرضہ پہلے آیا ہے اور حج کے پیسے بعد میں آئے، دونوں میں فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں حج واجب نہیں ہوگا اگر قرضے کی ادائیگی مختصر مدت میں کرنی ہے، 2-4-6 مہینے سال 2 سال میں ادائیگی کرنی ہے تو دونوں صورتوں میں حج واجب نہیں ہوگا. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جس پر قرضہ ہوتا ہے اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.